السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری پروگرام کو سماعت فرمائیے، ہماری نشریات آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ ٹول فری نمبر پر آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، 0800-777-789-0000-777-789۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم بات کریں گے امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کی پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بارے میں اور امن عمل میں پاکستان کے رول کے بارے میں۔ پھر فوجی عدالتوں کی توسیع کا معاملہ ہے، تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے۔ یورپ میں بریکسٹ کا مستقبل کیا ہے بات ہوگی، امریکی سیاست کس طرف جا رہی ہے رائے لیں گے، اور داعش کا خطرہ اب کتنا ٹھوس اور کتنا حقیقی، تجزیہ کاروں سے اس بارے میں بھی بات ہوگی ایک خصوصی رپورٹ کے اندر۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام میں آگے چلوں، آپ سے تعارف کراتی چلوں، اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں، شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر حسین جاسا اور ڈاکٹر عاصم یوسف سعید، ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے پاس آج بھی کافی موضوعات ہیں تو کوشش کریں گے کہ اس کو ایک تیز رفتاری سے پروگرام کو کوئک کامنٹس کے ساتھ جلدی جلدی بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش بھی کریں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے جمعے کے روز پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ خلیل زاد افغان تنازع کے سیاسی تصفیہ کی کوششوں کے سلسلے میں کابل کے دو روزہ دورے کے بعد جمعہ رات کو اسلام آباد پہنچے تھے، جہاں انہوں نے پاکستان کی اعلی سول اور عسکری عہدیداروں سے گزشتہ ماہ ابوظہبی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد افغان عمل کو آگے بڑھانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ایک بالکل مختصر سا پس منظر ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ خطے میں امریکی وابستگی کے بارے میں ہمارے انہی پروگراموں میں سال ہا سال سے بات ہوتی آئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ساری صورتحال ایک دائرے کے اندر گھوم رہی ہے۔ معاملہ شروع ہو کر آگے بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن پھر وہیں پر آن رکتا ہے جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا۔ سب سے پہلے میرا سوال ڈاکٹر حسین جاسا سے۔ ڈاکٹر جاسا، آپ مستقل بنیادوں پر ہم سے اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں، اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کیا نئی بات ہے؟
نئی بات اس میں یہ کہ تھوڑا سا جو ایک امیدواری کی سی فضا پیدا ہو گئی تھی پیس پروسیس کے حوالے سے، لگتا ہے کہ وہ پھر جو ہے اس پہ کچھ منفی سائے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ خلیل صاحب کی جو یہ جو مشن تھا ان کا، اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے فریقوں کو، اور وہ بھی بہت سے لوگوں کی پیشن گوئی یہی تھی کہ طالبان جو ہے وہ صرف ریجن میں اور انٹرنیشنلی پولیٹیکل گین کے لیے چاروں طرف مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں جو ہے وہ کابل کے ساتھ کسی بھی طرح مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو ہے یہ پاور اسٹرکچر میں جو کابل میں ہے، اگر اس طریقے سے اپروچ ہو کہ ان کو لا کر پاور میں شیئر دیا جائے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس فارمولے وہ یہ فارمولا ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ تو اب جو ہے جو تھوڑا سا جو ڈیڈ لاک دیکھنے میں آ رہا ہے، تو وہ خلیل زاد صاحب اور اس سے پہلے جو ہے وہ داؤد زئی صاحب جو کہ سیکرٹری ہیں پیس ہائی کونسل کے افغانستان میں، وہ بھی گئے تھے پاکستان، انہوں نے بھی قریشی صاحب سے ملاقات کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب آج کی خبر یہ کہ اشرف غنی صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی ہے کابل میں۔ تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنرلی جو امپریشن دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پوری طرح سے ہیلپ نہیں کر رہا ہے اس پروسیس کو، تو دیٹ اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک فرسٹریشن کی فضا دیکھنے میں آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے بھی، سوری، اور پاکستان افغانستان کی طرف سے بھی۔ کبھی وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ التماس کرتے ہیں۔ تو اب یہ اب دیکھیں کہ اس ڈیڈ لاک کو خلیل صاحب جیسے منجے ہوئے ڈپلومیٹ جو ہے وہ کس طرح حل کرتے ہیں۔ اس میرے خیال سے آئندہ نزدیک میں مجھے کوئی ایسا بریک تھرو دیکھنے میں نہیں دکھ رہا.
اچھا شمع, آپ سفارتکاری کے شعبے اور اس کے قواعد و ضوابط کے بارے میں بڑی بخوبی آگاہ بھی ہیں. آپ کے خیال میں سفیر ظلم خلیل ذات کی حالیہ انتھک جو سفارتکاری کی کوششیں ہیں, بہت ملکوں میں وہ جاتے ہیں, بہت ملکوں کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں, طالبان کے ساتھ, افغان حکومت کے ساتھ, سعودی عرب, قطر, متحدہ عرب امارات, یو نیم اینی تھنگ, تو ان ساری کوششوں کے نتیجے میں حالات میں کوئی مثبت تبدیلی آپ نے دیکھی؟
بہت حالات میں مثبت تبدیلی تو میں نہیں پریسائزلی کہوں گی, لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن منوا لی ہے اس پورے جو ایک فیز چل رہا ہے, ابھی یہ چوتھا دور شروع ہوگا مذاکرات کا, اس میں ہم لوگ ایک انیویٹیبل پوزیشن میں ابھرے ہیں جو کہ طالبان کو ٹیبل پر لا سکتے ہیں. آپ نے اگر خبریں فالو کی ہوگی تو ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد ظلم خلیلزاد کا ایک پچھلے جمعرات کو ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر طالبان بات کرنا چاہے تو ہم بات کریں گے, اگر وہ لڑنا چاہے تو ہم لڑیں گے, یہ رائٹرز کی سٹوری بھی چھپی تھی. لیکن اب جب یہ ملاقات ہوئی ہے ان کی پاکستانی سول ملٹری دونوں اعلی شخصیات سے, اور پھر اشرف غنی کی بات ہوئی عمران خان سے, اور اس کے بعد طالبان کا راضی ہونا مذاکرات کے لیے, اور اب یہ جو نئی پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس میں سب سے بڑی جو میں اپنے پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک انیویٹیبل پوزیشن کے ساتھ ابھر رہا ہے کہ جس کے بغیر مذاکرات یعنی طالبان کی ایک ٹیبل پر بیٹھنا ناممکن بات ہے. تو اس میں پھر پاکستان کے اپنے بینیفٹس بھی, ظاہر ہے ہم نے اتنا نقصان کیا ہے افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیتھ ڈاکٹرائن پر, ہم نے جانے گنوائی, ہماری انسٹیبلٹی ہوئی خطے میں, تو ظاہر ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر ہی, مجھے لگتا ہے کہ اگر طالبان کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی رو گردانی نہیں کریں گے پاکستان کے انٹرسٹ سے. تو اس وقت میں جو مین پلیئر دیکھ رہی ہوں ان سارے مذاکرات میں, میں وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہوں.
اچھا ڈاکٹر عاصم, امریکہ اور کابل کی طرف سے پاکستان سے ایک وسیع تر رول کی توقع کی جا رہی ہے, یہ سمجھتے ہوئے جیسے طالبان کی کنجی پاکستان کے پاس ہے, جبکہ معاملہ کبھی مختلف بھی نظر آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے موقف میں اب کچھ ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ پاکستان کے کہنے پر افغان حکام کے ساتھ بھی مذاکرات پر راضی ہو جائیں گے؟
وہ یہ ہے کہ طالبان تو ایک انڈیپینڈنٹ فورس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکستان کی انفلوئنس اس پہ ہے بہت حد تک, چاہے پاکستان اس کو ایڈمٹ کرے پبلکلی یا ایڈمٹ نہ کرے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے طالبان لیڈر ہیں, جب بھی ان کی میڈیا پہ کوئی خبر آتی ہے اور ان کے پاسپورٹ ہم دیکھتے ہیں تو وہ پاکستانی پاسپورٹ ہی ہوتے ہیں. میڈیا کے رپورٹس کے مطابق طالبان لیڈر جو ہیں وہ پاکستانی ایئرپورٹس یوز کرتے ہیں, وہاں سے وہ فلائی کرتے ہیں, اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کوئٹہ شورا ہے, پشاور شورا ہے, اور اس طرح کی باتیں بہت ساری جو ہیں وہ میڈیا پہ آتی رہتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ امریکہ اور افغانستان دونوں کو ادراک ہے ان باتوں کا کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے یا اور بھی طالبان لیڈر ہیں وہ بہت سارے جو ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ ریگولر کانٹیکٹس ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے امریکہ کے پاس جو ہیں وہ سگنل انٹیلیجنس بھی ہوگی, ظاہر ہے ان کے پاس ایسے شواہد ہوں گے جس کے بنا پہ وہ کہتے ہیں پاکستان سے کہ آپ جی ان جو طالبان ہیں ان کو آپ مذاکرات کی میز پر لے آئیں. اب یہاں پہ دو باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ زیادہ اگر پریشر اس پہ ان پہ ڈالیں گے تو وہ جو ہیں وہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم, کیونکہ ابھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمیں پریشر آپ ڈالیں گے تو ہم جو ہے بالکل نزدیک نہیں آئیں گے مذاکرات کی میز کے. تو ایک تو اس پہ انڈیو پریشر ڈالنا جو ہے یہ ایک ڈپلومیٹیکلی ایک اچھی بات نہیں ہے اس وقت. دوسری بات یہ ہے کہ جو ظلم خلیلزاد ہے اس کا مشن یہ ہے کہ طالبان کو وہ مذاکرات کی میز پر لے آئے, لیکن اسلام آباد میں اس کی اتنی سوے نہیں ہے. اسلام آباد میں اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑا پلیئر ہے اس پورے ایونٹ میں جو کہ پچھلے 40 سال سے آ رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے ایک ایسی گورنمنٹ چاہتا ہے کابل میں جو کہ سمپتھیٹک ہو پاکستان کے لیے اور جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کی ضمانت دے سکے. یہ بات افغانس کے لیے شاید اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ افغانس چاہتے ہیں کہ وہ ایک جو پروسیس ہے اس میں, خاص کر جو افغان حکومت ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس میں سب سے آگے ہوں, اور وہ ایک بین الافغانی بات ہوتی ہے. جس طرح ہم بین الاقوامی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بین الافغانی بات ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ پیس پروسیسز ہیں, جتنے بھی میٹنگز ہیں, اس میں افغان حکومت کو شامل ہونا چاہیے. اور پاکستان پر اس وقت یہی پریشر ہے کہ آپ طالبان کو کہیں کہ وہ افغانستان حکومت کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ بات کر لے, اور وہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. ابھی میرے خیال میں ایک جو نیکسٹ راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا, اور اس میں
سعودی عرب ہے, قطر ہے, متحدہ عرب امارات
ہیں, ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ پیس پروسیس جو ہے وہ بہت سلولی بڑھ رہا ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہوگا کہ آیا اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے جو ٹروپس ہیں ان کی وہ کب اخراج کی بات کرتا ہے. اگر وہ 7,000 کی جب ہم نے سنا تھا, اگر وہ ٹروپس نکالتا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ کیلکولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جائے گی.
جس طرح سے
سیریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئی ایس ہے وہ پھر سے اسٹرانگ ہو گئی ہے, اس طرح سے طالبان جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو سکتے ہیں اس ودرول کی وجہ سے. اور آلسو ایک میڈیا ہائپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس وقت, اور بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں کہ طالبان جو ہے وہ پیس آ رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ افغان لیڈر جو ہے وہ ٹویٹر پہ یہ کہہ رہے تھے. تو یہ ایک میڈیا ہائپ جو ہے بنایا گیا ہے جو کہ مذاکرات کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے.
برگر ملک, زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پاکستان کس حد تک اتنا مثبت رول ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جتنی کہ واشنگٹن اور کابل کو اس سے توقع ہے؟ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر عاصم یوسف زئی نے اپنے بات کرتے ہوئے آخر میں یہ بات کہی کہ اصل بات یہ ہے, کیونکہ افغان طالبان کے درمیان اور امریکی حکام کے درمیان بات چیت کافی عرصے سے جاری ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ طالبان کو بات کرنے پر آمادہ کیا جائے. اس کی کس حد تک صورتحال سامنے نظر آتی ہے؟
بہتر بہت نوازش کے اپنے پروگرام میں شامل کیا, اور میرے خیال میں جو آپ نے بات کی ہے وہ اصل میں سب سے زیادہ پرٹیننٹ ہے کہ حقائق کیا ہیں. ایک ریئلسٹک اسسمنٹ اگر آپ اس سچویشن کی کریں تو وہ کیا ہے. پاکستان کے تمام لوگ بشمول امریکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لے کر آئے. پاکستان نے ڈیلیور کیا ہے, افغان طالبان وہاں پر آئے ہیں. تو جیسے انگریزی محاورہ ہے کہ یو کین ٹیک دا ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک, تو وہاں پر نیگوشیٹ جو کرنا ہے وہ تو طالبان نے خود کرنا ہے, اور اسے اگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو میرے خیال میں اس میں امریکنز کا اپنا دوش ہے, ان کا اپنا قصور ہے. دیکھیے دونوں پارٹیز نے, امریکہ نے اور طالبان نے ایکسٹریم پوزیشن لی تھی, اور جب دونوں ان ایکسٹریم پوزیشن سے ہٹے تو یہ معاملات آگے بڑھنے لگے تھے. فار ایگزامپل امریکہ نے کہا کہ میں اپنے 7,000 فوجی واپس بلا لیتا ہوں, تو اس کے بدلے میں افغان طالبان نے بھی یہی کہا کہ ہم کنڈیشنلی نیشنل یونٹی گورنمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں. بٹ جب امریکہ سے یہ ہنٹ ایشو ہوئی کہ ہم اس کو ڈیلے کر دیں گے, ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, 7,000 ابھی شاید واپس نہیں جائیں گے, تو افغان طالبان بھی اپنے اس موقف سے ہٹ گئے. تو پھر ہم وہیں پہ پہنچ گئے جہاں سے گیم شروع ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ زمینی حقائق اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں فوجی جنگ ہارنے کے ساتھ ساتھ امریکہ نیگوشیشن کی جنگ بھی ہار چکا ہے. آپ اس وقت دیکھیں کہ ساری پیس پروسیس کو ڈکٹیٹ کون کر رہا ہے, اس کو ڈائریکٹ کون کر رہا ہے, اس کو ڈومینیٹ کون کر رہا ہے, انیشیٹو کس کے پاس ہے, یہ تمام چیزیں طالبان کے پاس. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے ملک میں کون سی جگہ پہ مذاکرات ہوں اور کون سے ملک میں نہیں ہوں گے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایجنڈا ہمارے پسند کا ہے یا ہمارے پسند کا نہیں ہے, ہم آئیں گے یا ہم نہیں آئیں گے. وہ جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, امریکن جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہے وہ پاکستان کی بنتی ہے. جیسے اب تک تمام پینلسٹ نے کہا, پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے جس میں کہ کوئی ایک حل نکلے. میرے خیال میں طالبان جو ہیں وہ 18 سال کی جنگ لڑنے کے بعد اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ پاور کو شیئر کریں, वो टोटल कंट्रोल और टोटल पावर अपने ये चाहते हैं, इसीलिए वो नेशनलिटी गवर्नमेंट को अपने उनके साथ मुजाकरात नहीं करते, उनको इस प्रोसेस में शामिल नहीं होने देंगे और कभी भी नहीं होने देंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट पीस प्रोसेस में शामिल हो जाती है तो फिर अफगान तालिबान जो है ये टोटल प्राइमरी जो है निगोशिएटर्स नहीं रहते, फिर और भी इनके साथ लोग शामिल हो जाते हैं अफगान ओरिजिन के, तो इनकी हैसियत खत्म हो जाती है। वो ये चाहेंगे कि अमेरिकन यहाँ के रोल की अपनी डेट अनाउंस करें, तालिबान टोटल कंट्रोल में आए और फिर एक पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो ना सिर्फ ये कि अमेरिकन के साथ निगोशिएट करें बल्कि नेशनल यूनिटी
के साथ ही
फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ बात करें। आखिरी बात ये है कि अफगान तालिबान मुकम्मल तौर पर टोटल कंट्रोल और सोल सोल से मुराद के अकेला अपना कंट्रोल उनकी अपनी हुकूमत, ये उनका नस्ल प्लान नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल में वो इसी के लिए काम करेंगे, इसे कभी भी राजी नहीं होंगे।
डॉक्टर जासा, आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, बड़ा क्विक कमेंट करिएगा, तवक्को की जा सकती है हालिया पेशरफ्त को देखते हुए, अगरचे जो आहिस्तगी है और बड़ी स्लो है, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात का भी हिस्सा नजर आने लगा है, आइंदा कोई बेहतर नतीजा सामने आएगा?
मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा आइंदा ही नजदीक में हमें बहुत ज्यादा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपके मदवीन ने भी इशारा किया इस बात पे कि ये सिर्फ सोली एक मसला नहीं है कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान, बल्कि इसके रीजनल इम्पैक्ट हैं और रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये जो मुतजाद स्टेक होल्डर्स हैं उनके अपने मसाइल हैं और उनका हल होना भी बहुत मुश्किल नजर आता है, इसलिए बहुत ज्यादा मुस्तकबिल करीब में हमें जो है बहुत ज्यादा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, ये चलेगा इसी तरह।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन जासा हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद हमारे साथ बात की, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। अब प्रोग्राम की अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक, शम्मा जुनेजो और यहाँ वाशिंगटन से डॉक्टर आसिम यूसुफ सईद, वो भी बात करेंगे। और ये बात है फौजी अदालतों के क्याम में तौसी की, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बाकायदा मुजाकरात पीर से शुरू हो रहे हैं। फौजी अदालतों की मियाद 7 जनवरी 2019 को खत्म हो गई थी, जैसा कि सबको याद ही है कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब हमला हुआ तो उसके बाद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात से निमटने के लिए 2 साल के लिए फौजी अदालतों का क्याम अमन में लाया गया था। उसके बाद तौसी में बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत को अपोजिशन जमातों की हिमायत दरकार होगी, जिसके लिए अपोजिशन जमातों और हुकूमत के दरमियान मुजाकरात आइंदा हफ्ते पीर से शुरू होंगे और तमाम अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। दोनों तरफ की राय है, किस तरह से है, आइए एक बड़ा आपको हम जल्दी जल्दी जो कुछ बयानात हैं वो दिखाते हैं और ये हम अपने सुनने वालों को बताएं कि आसिम अली राणा जो हमारे नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद से, हमारे साथी हैं, उनकी रिपोर्ट से हमने ये साउंड बाइट्स लिए हैं जो हम आपको सुनवाएंगे। राणा सनाउल्ला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।
और अब जब हमारा ये दावा है कि 85% 90% हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है, तो फिर अब मिलिट्री कोर्स से हमें दूसरी तरफ जो है वो नॉर्मल कोर्स की तरफ आना चाहिए।
और उसके बाद नून लीग के सरबरा शहबाज शरीफ फौजी अदालतों में लगता है कि कुछ थोड़ा सा उनका मौकिफ उनसे राणा सनाउल्ला के बरक्स है, आइए सुनते हैं।
हुकूमत जब रابطہ करेगी तो उसके बारे में हम जरूर इसके ऊपर सोच विचार करेंगे, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये PMLN की गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जिसने फौजी अदालतों के क़याम के लिए एक इनिशिएटिव लिया और उसका नतीजा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी और उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी में बहुत कमी आई।
और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
मेरे ख्याल में इसरार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं तारीख के औराक पर जब सब्त होती हैं तो कोई अच्छी यादें नहीं छोड़ती।
और वजीर इत्तला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कैसे इजहार करते हैं अपनी राय का, आइए सुने।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क तो तय किया है, अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया, ना बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल होगा।
और वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी क्या कहते हैं, आइए वो भी सुनते हैं।
असूली तौर के ऊपर جو سول کورٹس ہیں ان کو اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ وہ معاملات کو دیکھ سکے. لیکن پاکستان نے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کا سامنا کیا ہے. یہ فیصلہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہو سکتا, اس فیصلے کے لیے پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو ایک پیج پر آنا ہے.
تو یہ تھی مختلف لیڈروں کی آرا جو ہم نے آپ کو سنوائی, اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا آصم علی رانا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی رپورٹ سے ہم نے یہ سارے بیانات اٹھا کے آپ کو سنوائے ہیں. تو سب سے پہلا سوال شمع سے کرتے ہیں. شمع, فوجی عدالتوں کی کارروائی کے قانونی پہلو کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں, چونکہ آپ قانون کی طالبہ بھی ہیں, اس تناظر میں فوجی عدالتوں کی تشکیل اور توسیع کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے بہجت, جب فوجی عدالتوں کی تشکیل ہوئی 2015 میں, اے پی ایس کا بہت بڑا واقعہ ہوا تھا 2014 دسمبر میں, اور اس کے بعد جب وہ ہوئی تو پوری پارلیمنٹ نے وہ نئی قانون سازی کی, اور اس میں یہ تھا کہ سیاستدانوں کے اپنے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا رضا ربانی کی اسپیچ تھی بڑی اوور ویلمنگ تھی, وہ رو بھی پڑے کہ انہوں نے سول جو عدالتیں ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے ان کو ملٹری کورٹ کی, لیکن وہ ایک اسپیسیفک موقع تھا, ایک یعنی اس وقت کے تناظر میں وہ چیز بہت زیادہ اہم تھی کہ وہ کرنا ہے, اور سب ایک ہی پیج پر تھے ملکی سلامتی کے حوالے سے, سب نے اوور ویلمنگلی اس کو یعنی اپروو کیا. اب جب بات توسیع کی آئی ہے تو اب جو سوال اٹھ رہے ہیں, کیونکہ میری پی ایچ ڈی بھی سول ملٹری ریلیشن پر ہے اور میری بات ہوتی رہتی ہے سیاستدانوں سے اپنی ریسرچ کے انٹرویو کے سلسلے میں, فوجی افسران سے بھی, اور اس میں یہ بھی ملٹری کورٹس کا بھی معاملہ ہے. تو جو سیاستدانوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دو سال میں یا تین سال میں جتنی بھی سزائیں ہوئی ان کا پتہ نہیں چلا کسی کو بھی کہ 19 دہشت گرد, اگر ان کو سزائے موت ہوئی تو وہ 19 دہشت گرد کون تھے, ان کے جرائم کیا تھے, اس کا کوئی پتہ نہیں چلا سوائے چند ایک کیسز میں جس میں ہائی پروفائل کیسز تھے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان کو بالکل ہی لا علم رکھا گیا, جس پر سیاستدانوں کے تحفظ آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر, اور انہیں اس پیج پر ملٹری نہیں لا رہی. اب ملٹری کا اپنا ایک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب احسان اللہ احسان جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو پھر معافی کا ایک نیریٹو آتا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں ان کو معاف کر کے دوسرے جو طالبان ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے, تو وہ ایک پالیسی تو ہو سکتی ہے, لیکن اس پر ملٹری کورٹس کا, اور اس کے بعد جب مسنگ پرسنز کا معاملہ آ جاتا ہے کہ مسنگ پرسنز سندھ سے بھی ہیں, بلوچستان سے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں کے پی سے اور پنجاب کا تو مجھے اتنا نہیں ہے, لیکن سندھ اور بلوچستان سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں, تو وہ پھر کہاں جاتے ہیں, کیا ان کے کیسے چلتے ہیں وہاں پر پتہ, کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا اس وقت, کوئی چیز پیپر پر نہیں آ رہی ہوتی. تو یہی وجہ ہے کہ اب سیاستدانوں نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو بات آ رہی ہے کہ ان کے پھر یہ ہے کہ ان کے اپنے بھی ظاہر ہے آپ کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی ہوتی ہے, تو ہم کو یہ نظر بھی آئے گا کہ سیاستدان کچھ پالیٹکس بھی کھیل رہے ہیں. لیکن فواد کا جو ابھی آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنوایا وہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ صرف تحریک انصاف نہ عددی طور پر اس پوزیشن پر ہے, نہ ہی اخلاقی طور پر وہ اس پوزیشن پر ہے, اگر ہوتی بھی عددی طور پر, کہ وہ اس اتنے بڑے سنسیٹیو معاملے کو صرف اپنی ایک ہی پارٹی ان کو منظوری دیتی, ان سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ملٹری سے یہ کتنے لوگ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور ملٹری کورس کی اگر ایکسٹینشن ہے کہ وہ کتنا شفافیت پر آتا ہے معاملہ, یا ان کو کتنا کانفیڈنس میں رکھا جاتا ہے, وہ جب تک نہیں ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر پھر سیاست ہی ہوتی رہے گی. اور جو ایک پرپز تھا جس کی وجہ سے یہ ملٹری کورٹس وجود میں آئے تھے, کہ سیویلین ججز کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, جس طرح ممتاز قادری کا کیس تھا یا ایک آدھ اور ہائی پروفائل کیس تھے, تو اس کی وجہ سے ملٹری کورٹس کا قیام لانا ضروری ہو گیا تھا. لیکن وہ مقصد کس حد تک پورا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتا, وہ مقصد. جی
برکیر ملک, اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے میرا, آپ کا تعلق فوجی اداروں سے ہے, آپ وہاں کا کام کا انداز اور ڈھنگ بھی جانتے ہیں. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے فوجی عدالتوں کی تشکیل اور ان کے مقاصد کے بارے میں لکھتے بھی آئے ہیں. اس وقت ملک و قوم کے مفاد میں کیا ہے؟ اس وقت جب فوجی عدالتیں تشکیل دی گئی تھیں تو خصوصی حالات جو کہ دہشت گردی کے تھے, انتہا پسندی کے تھے, اس تناظر کا حوالہ دیا گیا تھا. اب فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کس طرح اور کیوں کر ضروری ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
دیکھیے, میرے خیال میں عدالتوں کی توسیع کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جو انوائرمنٹ تھی جس کے اندر یہ ملٹری کورٹس بنے تھے وہ انوائرمنٹ ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی ہے, اور فوجی عدالتیں اس لیے امینڈمنٹیشن میں کی گئی تھی کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ تھے یہ ججز کو, پروسیکیوٹرز کو, وٹنسز کو, لائرز کو تھریٹن کرتے تھے, اور وہ ڈر کے مارے ان کے سامنے نہ کوئی وٹنسز آتے تھے نہ پروسیکیوشن کوئی اسٹرانگ ہوتی تھی, جس کی وجہ سے یہ لوگ چھوٹ جاتے تھے. تو وہی دہشت گرد جن کو پکڑنے کے لیے فوج ایک دفعہ خون بہا چکی ہوتی ہے, اپنے جوان شہید کروا چکتی ہے, اپنے جنگ آفیسرز لوز کرتی ہے, انہیں لوگوں کو دوبارہ پکڑنے کے لیے پھر اس کو اپنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے, اور یہ بات بہت ہی ناخوشگوار ہے. اسی لیے میرے خیال میں حکومت نے, پچھلی حکومت نے یہ ایک امنیٹی کورس کو اسٹیبلش کیا تھا اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب جتنے بھی ملٹری کورٹ سے لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے ان کے پاس سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کرنے کا حق موجود ہے, وہ پریزیڈنٹ کو اپیل کر سکتے ہیں, اور وہ یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے. تو اگر یہ کہیں کہ جی ہمیں معلوم نہیں کہ ان کو کیا ہوا یا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جی کتنی شفافیت ہے اس میں, تو ملٹری کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے سویلنس بھی آتے ہیں, وہ بھی کیسز لڑتے ہیں, پھر اپیل کا حق ہے اور فائنلی مرسی پلی کا حق ہے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کوئی لیگل لکونا نہیں رہتا. مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اتنے اہم نیشنل ایشو کے اوپر کہیں یہاں پر پولیٹیکل بارگیننگ نہ ہو جائے. بیجپی اور مسلم لیگ کی جو قیادت ہے اس وقت سخت پھنسی ہوئی ہے اور اوپر بہت سخت الزامات لگے ہوئے ہیں, تو اس نیشنل ایشو کو میرے خیال میں یہ پیٹی پولیٹیکل بارگیننگ کی نظر نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے ایٹ دا نیشنل لیول. اور اگر ان لوگوں نے جن لوگوں پہ الزامات ہیں وہ اپنے سے لڑنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی کریں گے اگر وہ لیگل کیسز کو پولیٹیکل بیسس کے اوپر لڑنا چاہیں گے. تو لیگل کیسز کو لیگلی کورٹ میں لڑیں, اور یہ جو نیشنل ایشو جو ہے اس کو الگ رکھ کر اور ایز اے نیشنل ایشو, ایز اے نیشنل ڈیوٹی اس کے اوپر فیصلہ کریں. تو میرے نزدیک ابھی کم از کم 2 سال کے لیے یہ ملٹری کورٹس کا رہنا لازمی ہے, اور جب تک ہم یہ ٹیررزم کی جو دہشت ہے اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر لیتے, ٹیررسٹ کے سر کے اوپر یہ ایک دہشت ضرور لٹکنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے برگیڈیئر ریٹائر عمران ملک, اور اس وقت اس سیگمنٹ پہ بات کر رہی تھیں ساتھ ہمارے شمع جنیجو. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ لوگوں کے ٹائم کا, وقت کا, کامنٹس کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس ابھی کچھ اور موضوعات باقی ہیں اور بات کریں گے. ہم واپس آئیں گے تو بریکسٹ کے اوپر منظر وسیم سے بات کریں گے, اور اس کے بعد ہمارا ساتھ دیں گے منصور جعفر اور عارف انصار, جو ہمارے پروگراموں کے باقاعدہ نام ہیں, اور ان سے ہماری مختلف موضوعات پر بات ہوگی. داعش کے مستقبل کی بھی بات ہوگی, امریکی سیاست کے بارے میں بھی بات ہوگی, اور بریکسٹ کے بارے میں جیسا کہ ہم نے کہا. آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے کہ برطانیہ میں بریکسٹ ڈیل کا مستقبل کیا ہے. بریکسٹ ڈیل کے بارے میں بھی ہم اپنے ان پروگراموں میں بہت بات کرتے آئے ہیں. ہم ان کے بارے میں مذاکرے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. تو آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں تازہ ترین صورتحال کا. برطانوی پارلیمنٹ نے منگل کے روز اکثریت رائے سے وزیراعظم ٹریسا مے کی یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بریکزٹ ڈیل کو مسترد کر دیا تھا, جس کے بعد شکوک پیدا ہوئے کہ آیا مارچ 29 کی تاریخ سے براعظم کے 28 ملکی بلاک سے الگ ہونے کی مجوزہ حکومتی حکمت عملی پر کیسے عمل درآمد ہو سکے گا. دوسری طرف برطانوی پارلیمان میں پھر بدھ کے روز وزیراعظم ٹریسا مے کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ بھی دیا گیا, جو کہ ناکام ہو گیا, جبکہ اس سے ایک روز پہلے جیسا کہ ہم نے بتایا قانون سازوں نے کثرت رائے سے یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے کا تجویز کردہ منصوبہ مسترد کر دیا تھا. تو جناب یہ اب صورتحال ہے ایک ہمارے سامنے اس وقت. لندن سے ہمارے ساتھ ہیں منظر وسیم تجزیہ کار ہیں, اور لارڈ احمد سے ہم بات کرنا چاہتے تھے, کسی مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک ہماری ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. جب بھی کبھی بات ہوگی ضرور اس موضوع پر ان کی بھی رائے آپ تک پیش کریں گے. لیکن اس وقت منظر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ ہم نے بات بتائی, ڈیل کو مسترد کر دیا گیا پارلیمان کی طرف سے, پارلیمان میں لیکن وزیر اعظم کے لیے تحریک عدم اعتماد کا ووٹ جو تھا وہ ناکام ہو گیا, ان کی حکومت بچ گئی. اب سیاسی طور پر صورتحال کیا ہے؟ بریکسٹ مسترد ہونے کے بعد بہت سے حلقے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے ریفرنڈم کے لیے فضا سازگار ہو رہی ہے, اس کے کیا امکانات ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی جو سچویشن ہو گئی ہے, اس سے جو پرائم منسٹر ہے ان اے وے وہ لیم ڈک کا جو سچویشن ہوتی ہے وہ بن گئی ہے ان کے لیے. ووٹ ہم جس طرح کہ آپ نے ابھی بتایا کہ پہلے ان کو پرابلم ہوا اس میں, اس کا جو بل پاس کرنا تھا اس سے ذرا پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک فائنینشیل بل تھا وہ بھی پاس نہیں کر سکی صحیح طریقے سے, فائنینس کا بل تھا, اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی بیئرلی وہ سروائیو کیا, اور
118
کے قریب جو تھے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ انہوں نے ووٹ دوسری طرف ڈال دیا ان کے خلاف. تو اب اس سچویشن میں ان کے پاس آپشن یہ رہ گیا تھا کہ وہ اس طریقے سے بل تو پاس ہو نہیں سکتا, وہ جو ڈیل کرنی تھی وہ تو انہوں نے وہاں وہ تو ریجیکٹ ہو گئی. اب آپشن یہ تھا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں, ان سے ڈسکشن کریں, لیکن اپوزیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو تین پارٹیز ہیں, ایک نے تو ان کو سپورٹ کیا جو کہ آئرش ہیں پارٹیز, اور لیکن دوسری طرف جو دیکھتے ہیں جو میجر پارٹی ہے یو کے کی جو لیبر ہے وہ ان کا بھی جواب اب جو تک گورن انہوں نے بھی جواب اس کا کہا کہ ہم نہیں کریں گے, اور اسی طرح جو اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے انہوں نے بھی نہیں ان کو سپورٹ کیا. تو جس طرح کوربن کو انہوں نے کہا کہ لیٹس کم اینڈ ڈسکس, تو انہوں نے کہا کہ ود نو ڈیل آن دا ٹیبل پی ایم ول انٹر انٹو نو پونی ٹاکس. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نہیں ہے ڈیل کا تو ٹاکس سے کوئی فائدہ نہیں, سوائے اس کے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ ٹائم ضائع کر رہی ہیں تاکہ آخری وقت کے اوپر وہ ہمارے پاس ٹائم کچھ بچے گا ہی نہیں کہ ان کی جو بھی ڈیل انہوں نے اپنی بنا رکھی ہے تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں اس وجہ سے ہم کسی بھی ڈسکشن میں نہیں پڑ رہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں جو نکولا سٹرجنٹ ہیں جو کہ اسکاٹ لینڈ کی ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایسی ٹاکس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں کہ پرائم منسٹر جو ہیں ہمیں دوبارہ ریفرنڈم کرانے کی بات نہیں کر رہی, اور نہ ہی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نو ڈیل کے اوپر ہم نہیں کریں گے, اور نو ڈیل کے اوپر بھی ہم نہیں جائیں گے, اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بریگزٹ کا آرٹیکل 50 ہے جس کے تحت انہوں نے سائن کر کے بھیجنا ہے کہ اس کا بھی ہمیں کم از کم 2 کی ایکسٹینشن کی بات اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کسی بھی ڈسکشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ مینس کہ جو اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیز تھیں انہوں نے تقریباً کہہ دیا کہ ہم ڈسکشن کے اندر نہیں پڑیں گے گورنمنٹ کے ساتھ. تو گورنمنٹ کے پاس آپشن ایک ہی رہ گیا کہ وہ اپنی جو ان کے اتحادی ہیں
انہیں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں.
جی
اچھا,
ان کو ساتھ ہی ملا کے تو ان سے پھر وہ بات کریں اور پھر دیکھیں گے کوئی آپشن کوئی بنتا ہے کہ نہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو اس کے اوپر بھی سپورٹ شاید نہ مل پائے, اور ان کو پھر سیکنڈ آپشن ایک آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ ریفرنڈم ایک اور ریفرنڈم کی طرف جائیں گے.
اچھا, اب دوسرا بھی کوئی کامنٹ کرتے چلیے اس کے اوپر بھی کہ جیسے امریکہ میں تاریخ کے بڑے طویل ترین شٹ ڈاؤن کی بات کی جاتی ہے, برطانیہ میں بریگزٹ کے معاملے کی جب بات آتی ہے تو اس کے تناظر میں عام طور پر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں امریکہ اور برطانیہ کے اثر و رسوخ میں کمی ہو رہی ہے, اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. عالمی سیاست پر اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
جی, کافی اس پہ فرق پڑے گا. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں, جس سے کہ ابھی یہ جو اگر ہم یہاں پر فنگر پوائنٹنگ تو ساری اسی طرف کی جا رہی ہے کہ روس نے یہاں پر انٹرفیئر کیا تھا جس کی وجہ سے بریگزٹ کا رزلٹ ایسا نہیں آیا. انہوں نے کافی ٹارگیٹڈ جو تھی کیمپینز کو فائنینس کیا انڈائریکٹلی, اور اس کی وجہ سے جو وہ پاپولیشن تھی جن کو کہ افیکٹ ہوتا تھا بریگزٹ کے اندر ان کو سبز باغ دکھایا گیا, جن میں کہ جو لیبر کلاس ہے اور جو بوڑھے لوگ ہیں, تو اس کی وجہ سے انہوں نے ووٹ ایسے دیا. لیکن اب کیونکہ 2 گزر گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 جو ہیں وہ ینگ لوگ جو ہیں ووٹرز بن گئے جو کہ پہلے نہیں تھے, اور ینگ ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر بریگزٹ کے خلاف تھے, اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان میں سے کئی جو ہیں وہ مر چکے ہیں 2 گزرنے کے بعد. تو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ریفرنڈم کرائیں گے تو شاید
ریفرنڈم کامیاب نہیں ہوگا.
انٹرنیشنل کے حالات میں یہ کہ سارے جو ہیں فنگر پوائنٹ کیونکہ رشیا کی طرف ہی کر رہے ہیں کہ فائدہ سارے اگر یو کے چھوڑ کے جاتا ہے یورپین یونین کو تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ روس کو ہی ہوگا. تو اس وجہ سے ایک انٹرنیشنلی بھی سٹریس بن رہا ہے. اس وجہ سے ابھی پرائم منسٹر نے جو اینگلا مرکل سے بھی بات کی ہے اور نیدرلینڈ کے بھی جو ہیں مارک رٹ ان سے بھی بات کریں گی آج میرے خیال میں کسی ٹائم پہ, تو پھر تاکہ آگے اسٹریٹجی وہ بنا سکیں.
بہت شکریہ. بریکسٹ کے معاملے پر ہم نے ایک تفصیلی بات کریں گے ہو سکتا ہے اپنے اگلے پروگرام میں صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور کوشش کریں گے کہ اس کے مختلف اور پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جا سکے. اب جیسا کہ ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف آئے ہیں, منظر وسیم کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے منصور جعفر اور یہاں سے عارف انصار صاحب, ہمارے ان پروگراموں کا بڑا باقاعدہ نام ہے. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. پہلا ایک سوال ہے جو عارف انصار صاحب سے ہم جلدی سے کریں گے, اس کے بعد ہم داعش کی اسپیشل رپورٹ کی طرف لیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے درمیان جمعرات کے روز طنزیہ کلمات کا تبادلہ ہوا, لیکن وفاقی حکومت کی جزوی بندش کے خاتمے کی کوئی صورت سامنے نہیں آئی. ایسے میں جب شٹ ڈاؤن پانچویں ہفتے میں داخل ہونے والا ہے, جبکہ امریکہ میکسیکو سرحدی دیوار کی تعمیر پر تعطل جاری ہے, ڈیموکریٹ سپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ ٹرمپ 29 جنوری کو اسٹیٹ آف دا یونین کا خطاب مؤخر کر دیں جب تک سرکاری رقوم جاری ہونے کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا اور شٹ ڈاؤن ختم نہیں ہوتا, اور انہوں نے کہا کہ تاریخ بتائیں جب حکومت کو کھولا جائے گا. اور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے پلوسی کے برسلز, مصر اور افغانستان کے مجوزہ دورے کے لیے فوجی طیارے کے استعمال کی اجازت ہی نہیں دی. عارف انصار صاحب, ملک کے وسیع تر مفاد میں لیڈروں کو اپنے رویوں اور موقف میں لچک لانا ہوتی ہے. گزشتہ 28 روز سے دنیا کی بڑی سپر پاور کے لیڈروں کے رویے سخت رہنے اور لچکداری کا مظاہرہ نہ ہونے کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بہجت, میرا خیال ہے کہ یہ پولرائزیشن جو ہے جو بڑھ رہی ہے اور کافی عرصے سے چل رہی تھی, وہ اب ایک ایسی جگہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں ڈفرینسز آف اوپینینز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈفرینسز آف اوپینین جو ہے وہ ایک نیکسٹ سٹیج پہ چلے گئے ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کمپرومائزز نہیں ہو رہے جو کہ ماضی میں ہو جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کی ویژن ہے, جو امریکہ کے لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ان کی جو ہاؤ دے سی دا فیوچر, مستقبل کو وہ کیسے دیکھتے ہیں امریکہ کے لیے, اس میں تضاد ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے مختلف امور پہ جو ڈفرینسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اسکلیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں جس طرح سے سمجھتا ہوں اس کو, وہ یہی ہے کہ ایک تو اقتصادی طور سے امریکہ کی جو سچویشن رہی ہے اب امپروو ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ اپنا رول سمجھتا ہے بدلتی ہوئی دنیا میں, اس پہ کنسنسس نہیں ہے, اس پہ اگریمنٹ نہیں ہے, اور وہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے اب سیاسی طور سے مختلف طریقوں سے.
شکریہ. یہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اس بارے میں بھی, کہ اس پہ ہم بات لمبی کرنا چاہتے ہیں, کسی اور پروگرام میں ضرور بات کریں گے شٹ ڈاؤن کے بارے میں, اور شٹ ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ امریکی قیادت ایک ایسے نقطے پر پہنچ گئی ہے جہاں پر قیادت کے اندر بھی اختلاف رائے ضرور کافی حد تک سامنے نظر آنے لگا ہے, جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک انتخابی مہم کے بعد سامنے نظر آیا تھا, وہ آگے طویل طول کیوں پکڑتا جا رہا ہے, اس پہ تفصیلی کبھی بات کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں آج کی خصوصی رپورٹ کی یا خاص اہم موضوع کی. جب بھی ہم دہشت گردی کے بارے میں کسی بحث یا تجزیے کا آغاز کرتے ہیں تو 9/11 کا تذکرہ ناگزیر ہو جاتا ہے. القاعدہ مرکزی کردار, جس کے بعد داعش کا غلبہ, اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا ایک ابھرتا رجحان جسے آپ سیلف ڈائریکٹڈ ٹیررزم کا نام بھی دے سکتے ہیں, یہ ایسے حملوں کا سلسلہ ہے جو دہشت گرد گروپوں کی پیروی کرتے ہوئے اور ان سے متاثر ہوتے ہوئے تو کیا جاتا ہے, لیکن اس کے پس پردہ کوئی بڑا گروپ یا تنظیم کار فرما نہیں ہوتی. آج ہم اپنے اس رپورٹ میں توجہ مرتکز کر رہے ہیں داعش پر, شام اور عراق کے بڑے حصے پر قائم خود ساختہ خلافت کے تقریباً خاتمے کے بعد اب داعش کہاں کھڑی ہے, اور مستقبل میں اس دہشت گرد گروپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. منصور جعفر صاحب, پہلا سوال میرا آپ سے ہے, داعش کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا رہا ہے کہ داعش نے بڑی ذہانت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرق وسطی کے جو سیاسی مسائل اور سماجی خرابیاں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فوج بھرتی کی, لڑائیاں جیتیں اور پھر علاقے پر قابض بھی ہوئے. آج شکست سے دوچار داعش کس پوزیشن میں ہے, اور کیا آج بھی مشرق وسطی کے جاری بحران سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے؟
دیکھیے, جہاں تک اس انتہا پسند تنظیم کے کریشن اور اس کے بعد ان کی مختلف میدان میں جو مبینہ کامیابیاں یا جو ان کے کلیمز ہیں اس کا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل استعمار کی اپنی پیدا کردہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیجیے ایک ایسی کریشن ہے کہ جس کو کبھی اپنے مفاد کے لیے وہ القاعدہ کا نام دیتا رہا ہے, اور جب القاعدہ کا ڈھول جو ہے وہ بہت زیادہ پٹ گیا اور اس کے بعد اس سے وہ مقاصد حاصل کر لیے گئے, تو پھر اسے دوسرے ناموں کے ساتھ جو ہے خاص طور پہ حال ہی میں جو ماضی قریب میں ہمیں عراق میں اور شام میں آئی ایس کے نام سے جو ایک تنظیم کا ظہور دیکھنے میں آیا وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. اور اس کے ذریعے علاقوں کے اندر خاص طور پہ جو مسلم اقلیتی علاقے ہیں جو مسلمان ملک ہیں اس کے اندر تقسیم در تقسیم کا ایک عمل جو ہے وہ یقیناً اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کی کاروائیوں کے ذریعے جو ہے وہ کیا گیا. اور اس کے بعد جیسے عراق میں ماضی میں شیعہ سنی کی تقسیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار تھا اور اسی بنا پر ایک لحاظ سے منظم کیا گیا جنگوں کو, اور امریکہ نے خود جو ہے عراق پر لشکر کشی کی اور اس کے نتیجے میں عراق میں ایک سنی حکومت کا خاتمہ کر کے ایک لحاظ سے وہاں کے عوام کو ایک آٹوکریٹ رولر جو ہے اس سے نجات پر دلائی دی. لیکن اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک دوسری انتہا پسند حکومت کہ جس میں ایک اور انتہا پسند آپ کہہ لیجیے اکثر کا یا جو گروپ جو ہے وہ سامنے آ گیا, اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر داعش جو ہے وہ سر اٹھاتی ہمیں نظر آتی ہے اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ہمیں عراق میں پہلے نظر آتی ہیں اور پھر اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ ہمیں شام کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر شمالی شام میں اس وقت جو اس کا ایک لحاظ سے گڑھ قرار دیا جاتا ہے اور آخری اس کا ایک آپ کے قلعہ کہا جاتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہاں پہ اب ایک آخری مارکہ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ لڑا جا رہا ہے. اور اپنے تئیں جن لوگوں نے اس داعش کا فریج جو ہے وہ کھڑا کیا تھا اور اس کو بہت زیادہ اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ میڈیا میں بھی آتے رہے ہیں اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی اس چیز کو سپلیمنٹ کرتی ہیں کہ ان تنظیموں کو اسلحہ فراہمی اور ان تنظیموں کا جو سروائیول کا جو روٹ تھا وہ انہیں مغربی ممالک کا آپ کہہ لیجیے فراہم کردہ اسلحہ اور انہیں کے وسائل تھے. تو اب جو صورتحال ہے اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شام کے اندر جو ہے اس تنظیم کا عراق کے اندر اس کو ایک لحاظ سے ملیر میٹ کرنے کے باوجود ابھی تک آپ کہہ لیجیے آپ اس بات کو آپ کے سامعین اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس تنظیم کا جو سربراہ ہے علی بغدادی جو ہے اس کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے کہ وہ بقید حیات ہیں کہ یا وہ کسی مارکے میں کام آ چکے ہیں. اور یہ بالکل وہی سینیریو ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب القاعدہ کا ایک شور اٹھایا گیا ایک شور ہوگا افغانستان کے حوالے سے اٹھایا گیا تو وہاں پہ القاعدہ کے دسیوں جنگجوؤں کو جو ہے لاکھوں ہزاروں جنگجوؤں کو جو ہے تہ تیک کر دیا گیا, لیکن اسامہ بن لادن جو ہے وہ پھر کے حوالے سے ایک خاموشی رہی اور پھر اس کا جو انجام ہمارے دیکھ ہمارے جو سامنے آیا وہ بھی ایک الگ الگ باب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ کہہ لیجئے ایک ایسا مخمصہ ہے کہ اس کا کوئی سر اور پیر جو ہے ہمیں
واضح حل نہیں دیکھ نظر آتا.
اور یہی وجہ ہے کہ جو قوتیں ان انتہا پسند گروپوں کو ختم کرنے جاتی ہیں وہ بھی ہمیں کسی حد تک ان کے حربوں ہتھکنڈوں کے سامنے جو ہے وہ بے بس دکھائی دیتی ہیں اور ایسے متضاد بیانات جو ہے ہمیں اعلیٰ آپ کہہ لیجیے ویسٹرن کیپٹلز کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ راتوں رات جس داعش نے عراق اور شام میں نہتے لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی اب راتوں رات اس کے خاتمے کا اعلان کر کے جو ہے وہاں سے لگتا ہے کہ کسی نئے مشن کی جو ہے وہ تیاریاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں یقیناً جو لوگ ان ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک انتہائی پریشانی کا باعث ہے, اور خاص طور پہ وہ ممالک کہ جنہیں تختہ مشق بنایا گیا ان ایسی انتہا پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کا. اب وہاں پہ جو لوگ ان تنظیموں کے مظالم کا شکار ہوئے جی. ان کا کیا قصور ہے کہ انہیں بے یار و مددگار جو
ہے منصور صاحب آگے چلتے ہیں.
نیا افغانستان جو ہے وہ عراق میں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے
جی. منظر کیا داعش آج بھی مشرق وسطی میں, ذرا منظر وہ رکھیے گا, کرسپ رکھیے گا کامنٹ اپنا, کیا داعش آج بھی مشرق وسطی میں سخت گیر آمریت, مذہبی انتہا پسندی, فرقہ وارانہ نفرت, غیر ملکی دخل اندازی, پراکسی وارز اور لوگوں میں اپنے حالات کے بارے میں مایوسی اور نا امیدی کے جذبات کو ہوا دیتے ہوئے تقویت حاصل کر سکتی ہے؟
جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ جو سنی ہیں ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں رہ گئی ہے, اور وہ ریزسٹنس کیونکہ وہاں پہ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ شیعہ ملیشیاز کر رہی ہیں, تو اس کے اگینسٹ یہ ریزسٹنس کو پھر سے وہاں پر ظاہر ایک سپورٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ داعش کا نام لے کے پھر شروع ہو جاتے ہیں, اور ایسا ہی ہو رہا ہے اس پر. اور اگر انہوں نے نہ اپنی پولیٹیکل سولوشن اس کا نہ نکالا تو یہ داعش پھر سے مضبوط ہو جائے گی.
اچھا عارف انصار صاحب, 25 اکتوبر 2017 کی ایک بات ہے, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ داعش کے خلاف ہم نے 8 ماہ میں وہ کر دکھایا جو سابق انتظامیہ سالوں میں نہیں کر سکی. 2017 کے بعد اب 2019 ہے, اور پچھلے دنوں بھی یہ کہا گیا کہ داعش کو شکست دی جا چکی ہے, اس لیے شام سے امریکی فوجوں کی واپسی کا عمل بھی شروع ہوگا, لیکن داعش کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے. کیا داعش کے بارے میں جو آراء قائم کی جاتی رہی ہیں ان میں کچھ ابہام رہا ہے, اور جیسا کہ منظور جعفر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ خود جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں حکومتیں, اس بھی وہ خود بھی مخمصے کا شکار ہیں, کس طرح سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں؟
جی بہجت, یہ ایک تسلسل میں یہ سوال ہے, اور ظاہری بات ہے ایکسٹریمزم کا فینومینن ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن ہے, مختلف ناموں سے وار اگینسٹ ٹیرر کا نام بھی دیا جاتا ہے, لیکن اس کی ان کی اپنے ڈائنامکس ہیں. میرا خیال ہے سیاسی بیان آتے رہتے ہیں آگے پیچھے مختلف وجوہات کی وجہ سے, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو اس فینومینن کے جو اپنے ڈائنامکس ہیں وہ اپنی ڈائنامکس ہیں, اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ جو ریسنٹ فارمولیشن ہے 911 کے بعد سے القاعدہ ابھرا یا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ القاعدہ ان ایسوسیٹس میں ٹرانسفارم ہوئے جس میں اور آرگنائزیشن اب بھی سامنے آ گئیں, پھر مین وائل ہم نے دیکھا کہ داعش ابھر کے آ گئی, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ داعش ان ایسوسیٹس بھی ابھرے, اور یہ ساؤتھ ایشیا میں یہ آرگنائزیشنز فرق ہیں, افریقہ مشرق وسطی میں مختلف ناموں سے ہیں, اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ نیشنلسٹ گروپس بھی سامنے آ گئے جو کہ جن کے لوکل عزائم ہیں یا گریوینسز ہیں, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کردوں کا معاملہ ہے, اس نے بھی اس معاملے کو کمپلیکیٹ کر دیا, کیونکہ جو ظاہری بات ہے جن کے خلاف یہ گروپ لڑ رہے ہیں وہ ملک جو ہے ان کو تخریب کار کہتے ہیں, جیسا کہ ترکی کردوں کو ایک ایکسٹریمسٹ سمجھتا ہے, بلکہ اور دوسرے ممالک نہیں سمجھتے مغرب والے کیونکہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں, تو اس کی بہت سی جو ہیں ڈائنامکس کمپلیکیٹڈ ہیں. پھر یہ ہے کہ پراکسیز والا مسئلہ بھی بیچ میں شامل ہے, ان کو فائنینشیل سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے, ان کو سیف ہیونز مل جاتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جاتے ہیں, پھر ظاہری بات ہے لوگوں میں مکس بھی ہو جاتے ہیں, لوکل بھی ہوتے ہیں عموماً, تو اس لیے جو ہے کہ اس کو ختم کرنا جو ہے اتنا آسان ثابت نہیں ہوا, اور جب تک کہ جو کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سک رہا کہ جو کہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں نیشنل سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ان کو دعام دیتے ہیں, ان کو مزید سپیس ملتی ہے, تو کسی حد تک جو ہے یہ پولیٹیکل ویکیوم, پولیٹیکل کریڈیبلٹی کا ویکیوم جو ہے جو ایک ایمرجنگ ٹرینڈ ہے ہر جگہ ہی, وہ بھی اس فینومینن کو دعام دیتا ہے. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو سکسیس ہوئی کیونکہ وہاں پھر بھی جو ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے, لیڈرشپ ہے, تبدیلی ہے, فوج اپنا نظام اپنی کاروائیاں جاری رکھی, باقی جگہوں پہ افغانستان میں بہت چیلنج ہے, مشرق وسطی کی دوسری جگہوں پہ شام میں اور بھی بہت کمپلیکیشن ہے کیونکہ وہاں کلیئر کٹ لیڈرشپ اس طرح سے نہیں ہے, بہت سارے پلیئرز انوالوڈ ہیں ایٹسیٹرا, تو یہ کہنا کہ ختم ہو گئی یا خیال پولیٹیکل وجوہات کی وجہ سے تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کی اپنی ان گروپس کی کیا ڈائنامکس ہے وہ ایک الگ کوشچن ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں جب بھی جو بیلنس آف پاور کی تبدیلی تیز ہو جاتی ہے تو اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ ان کا اپنا ایک مقصد بن جاتا ہے اور وہ ایک اپنا رول پلے کرتے رہتے ہیں, جب یہ چینج سٹیبلائز ہو جاتی ہے
اور پولیٹیکل کریڈیبلٹی واپس لوٹ آ جاتی ہے تو یہ گروتھ فرنجز پہ چلے جاتے ہیں.
اچھا منصور صاحب, کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جس لڑائی کے نتیجے میں داعش کے خود ساختہ خلافت کا خاتمہ ہوا ہے, اسی لڑائی کی وجہ سے وہ ایک بڑی باصلاحیت باغی قوت بن کر سامنے آئی ہے. اس باغی قوت سے نبڑنے کے لیے کیا کوئی مختلف حکمت عملی اب درکار ہے؟ کس طرح سے اس کو نمٹنا چاہیے, اس سے کس طرح سے ہونا چاہیے؟ جیسا کہ عارف انصار صاحب نے خاص طور پر اشارہ کیا کہ سیاسی ویکیوم جب ہوتا ہے اس وقت ایسے گروہ خاص طور پر پھلتے پھولتے ہیں, لیکن کس طرح سے ان پر قابو پانے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں جی, جن آپ کہہ لیجیے پولیٹیکل ویکیوم کو یا خاص طور پہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جو ہے جن کی پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں, خاص ان کی جو ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں وجہ یا جو وہ چیز پائی جاتی ہے وہ خاص مشرق وسطیٰ کے اندر ہے. وہ جو فلیش پوائنٹ ہے اس وقت مطلب فلسطین, وہ اس کا حل نہ ہونا اور اسی طریقے سے اور ممالک میں جو جہاں پہ اس وقت مطلب العنان حکمرانی ہے عرب دنیا میں, وہاں پہ جو سیاسی حقوق کے حوالے سے گریونس پائی جاتی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اس طرح کے انتہا پسند گروپ جو ہیں وہ ایک ایکسپلائٹنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کی اپیل جو ہے وہ اس وقت ایجوکیٹڈ لاٹ جو ہے, داعش اور القاعدہ جو ہے ان کے ساتھ کوئی ان پڑھ لوگ افیلیٹ نہیں تھے, ان کے ساتھ وابستگان کی تعداد میں ویسٹرنائزڈ اور بہت زیادہ یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو ہے ان کے صفوں میں شامل تھے. اور یقیناً ان کو اسی حوالے سے برین واش کیا گیا کہ یہ جو سیاسی ناہمواریاں ہیں اور خاص طور پہ ایسے فلیش پوائنٹ جن کو ایک لحاظ سے ایک عرصے سے جو ہے وہ طاقتور قوتیں جو ہے وہ لا یا نہل رکھنا چاہتی ہیں یا رکھے جا رہی ہیں, ان کے خلاف جدوجہد کو انہوں نے ایک سلوگن بنایا اور جس کی وجہ سے انہیں ایک ماس سپورٹ بھی ملی اور وہ اپنی گوریلا جنگ کے باوجود اپنی گوریلا جنگ کو سکسیزفلی اس حوالے سے کرتے رہے کہ وہ ملٹری آپریشن کرنے کے بعد انہیں لوگوں کے اندر, انہیں مقامی آبادیوں کے اندر جو ہے وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ بناتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ اس طرح کے ایشوز موجود ہیں کہ جن میں ہمیں سیاسی ناہمواریوں کا پہلو نظر آئے گا, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹر یا انتہا پسند تنظیمیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جو سرگرم ہیں مختلف پلیٹ فارم اور ناموں کے ساتھ, میرا نہیں خیال کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایسا عملی اقدام ملٹری مائک کے بیس پہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ افغانستان کے اندر کوئی کم ملٹری مائک استعمال نہیں کی گئی, ابھی بھی کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ہو یا لوکل کی طرح سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اسرائیل نے کم ظلم نہیں کیا فلسطین کے اندر, لیکن آج بھی وہاں پہ آپ کو اگر ایک شدت نظر آ رہی ہے, چاہے وہ مزاحمت کے حوالے سے اس میں وائلنس کا ایلیمنٹ ہے یا ادروائز پولیٹیکل پروسیس کو ڈی ایل کرنے کا, تو اس کی بیسک وجہ وہی ایک مشرق وسطی کا فلیش پوائنٹ اور اس کا حل نہ ہونا ہے. اور جب تک یہ سیاسی معاملات جو ہیں ان کو انٹرنیشنل فورمز اگر اٹینڈ نہیں کرتے یا ایڈریس نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کی آپ کہہ لیجیے بہت ہی کمپلیکیٹڈ جنگیں جو ہیں جنہیں آپ کسی بھی جنریشن وار گیم کا نام دے دیں وہ آپ کو نظر آتی رہیں گی. اور اب اس کے اندر نئی ڈائمینشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ایڈ ہو گئی ہے کہ یہاں سے ان کے ریکروٹمنٹ, کیونکہ ان کا میسج
جی
ایسا پاورفل ہے اور اس کو اس پاورفل انداز میں آرٹیکولیٹ
کرتے ہیں, ان کا میسج پاورفل ہے جی,
بڑی بڑی لوڈ جو اپیل ہوتی ہے
جی. آخری سوال میرا, میرا خیال ہے اب دو ہی منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں, منظر یہ بتائیے گا کہ خطے میں خاص طور پر منبیج میں سیف زونز کی تشکیل کے بارے میں اب بات کی جا رہی ہے, اس کے کیا امکانات ہیں اور کس حد تک ان کے مفید ہونے کا یا سود مند ہونے کی بات ہو سکتی ہے؟
جی, یہ آئیڈیا جو تھا یہ ٹرکی کی طرف سے پروٹ کیا گیا تھا کہ 30 کلومیٹر کا وہاں پر ایک اپنا سیف زون بنائیں گے, جسے اور وہاں پر اس کو مانیٹر بھی کرتے رہیں گے اور وہاں پر کنٹرول بھی رکھیں گے کہ ڈی ملٹرائز رہے گا وہ ایریا, تاکہ اور کوئی وہاں پر لڑنے والی قوتیں نہ آ سکیں. پہلے تو اس کو اتنی ٹریکشن نہیں ملی, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے, انہوں نے اس ایریا کا ریفرنس جو ہے یہی دیکھے کیا سیف ایریا کے نام سے انہوں نے ورڈ یوز کیا. تو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اس کی جو فون پہ ابھی بات ہوئی تھی کل,
اس کے اندر
کسی قسم کا ریزلٹ شاید نکل آئے اور الٹیمیٹلی یہاں پر سیف زون بنانے کا جو بات ہے وہ بن جائے, جہاں پر آ کے ریفیوجیز کا بھی مسئلہ ریزالو ہو جائے گا اور یہ جو ترکی کے اندر سیکیورٹی کا ایشو آ رہا ہے کہ آ کے کرد جو اٹیک کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو اس سے پیچھے جو ہوگا اس میں ٹرکی انوالو نہیں ہوگا, لیکن اس سیف زون کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرکی اپنی آرمی کو یوز کرے گا. تو میرے خیال میں کہ یہ کافی حد تک چانسز ہیں کہ یہ شاید اسٹیبلش ہو سکے.
اچھا, اور بالکل ایک آخری منٹ یا آخری سوال ہے عارف انصار صاحب, یہ شام سے فوجیں واپس بلانے کی جو بات ہوئی ہے, اس سے داعش کو کوئی منظم ہونے میں مدد مل سکتی ہے؟
میرا نہیں خیال, کیونکہ وہ دوسرے پلیئرس ابھی بھی وہاں پہ ہیں جو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ کی اپنی ایک پوزیشن تھی اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی حمایتوں کی ویسے بھی سپورٹ جاری رکھے گا, کیپیبلٹی ٹریننگ ایڈوائز. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے یہ ہوگا کہ داعش دوام ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے داعش کو.
بہت بہت شکریہ منصور جعفر, منظر وسیم اور عارف انصار صاحب سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ اب ختم ہوتا ہے. میزبان بہجت جیلانی, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر نیلسن لوپیس کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہیں پروگراموں میں. ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
امریکی محکمہ زراعت کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق گھریلو سطح پر پالی جانے والی شہد کی مکھیوں کی آبادی میں اب بھی کمی ہو رہی ہے. محققین اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کمپنی اور ایکل نے مل کر چھتوں کی صحت کی نگرانی کے طریقہ کار پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں کیوین اینوکس کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
شہد کی مکھیاں پالنے والے لندن کے شہری جان ڈیوی دنیا بھر سے شہد کی مکھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ایک منفرد تجربے میں حصہ لے رہے ہیں. جان ڈیوی کہتے ہیں,
We have two cables, two wires. One is connected to a probe which is reading the humidity.
ہمارے پاس دو کیبلیں دو تارے ہیں. ایک تو وہ ہے جو چھتے کے اندر نمی کو ماپنے سے جڑی ہے اور دوسری چھتے کے اندر کے درجہ حرارت کا مطالعہ کر رہی ہے. پورے سیزن میں یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. دیگر تحقیقات میں چھتے کے اندر کی آوازوں کی نگرانی کرنا شامل ہے اور پھر ان تمام معلومات کو ایک بڑے کلاؤڈ کمپیوٹر سسٹم میں بھیجا جاتا ہے جسے ٹیکنالوجی کمپنی اوریکل نے ڈیزائن کیا ہے. اوریکل کمپنی برطانیہ کے ایک غیر منافع بخش ورلڈ بی پروجیکٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جسے سبیہا ملک چلاتی ہیں. سبیہا اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ یہ شہد کی مکھیاں ہماری خوراک بننے والے پودوں کے زر گل کو ایک سے دوسرے تک منتقل کرتی رہے. سبیہا ملک کہتی ہیں,
And this is the link we very often most of us forget to make.
اور ہم اکثر اوقات یہ لنک جوڑنا بھول جاتے ہیں. سو مکھیاں صرف شہد بنانے کا کام نہیں کرتی بلکہ یہ زرگل کو ایک سے دوسرے پودے تک منتقل کرنے کا کام بھی کرتی ہیں. اور اگر یہ زرگل یعنی پولن منتقل نہ ہوئے تو ہم خوراک پیدا نہیں کر سکتے. یہ اتنی ہی سیدھی اور سادی سی بات ہے. یہ ساری معلومات جمع ہونے کے بعد مصنوعی ذہانت ان کی جانچ کرتی ہے تاکہ صحت مند اور غیر صحت مند چھتوں کا حساب لگایا جا سکے. اس بارے میں اوریکل سے وابستہ جان ایبل کا کہنا ہے,
We can load in mapping data, road data, pollution data.
ہم نقشہ بندی سے متعلق معلومات, سڑکوں سے متعلق معلومات اور آلودگی سے متعلق معلومات کو یا اس صنعتی پارک سے متعلق جہاں ہمارے چھتے ہیں لوڈ کرتے ہیں. پھر ہم ریلوے سے متعلق یا دریا سے متعلق ان کے تعلق کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے ہمیں اس علاقے کے تناظر میں چھتے کے صحت مند ہونے کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہیں. لیکن کسی ایک چتے سے حاصل ہونے والی معلومات جانچ کے لیے پورا ڈیٹا فراہم نہیں کرتی. اس لیے ٹیک کمپنی اوریکل چاہتی ہے کہ وہ چھتوں کا ایک بڑا نیٹ ورک تشکیل دے جسے پلگڈ ان کا نام دیا گیا ہے. اس طرح یہ سسٹم ان چھتوں کا تقابلی جائزہ لے سکے گا اور صحت مند چھتوں کو قائم رکھنے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکے گا. اس بارے میں اوریکل کمپنی کے جان ایبل کہتے ہیں,
Because we're using an open connection, anybody to connect and pass us data. And
کیونکہ ہم ایک کھلا ہوا کنیکشن استعمال کر رہے ہیں, اس لیے کوئی بھی اس سے جڑ کر ہمیں معلومات فراہم کر سکتا ہے, اور جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ چھتے ہم سے جڑتے جائیں گے تو ہمارے پاس زیادہ معلومات اکٹھی ہوں گی. ہمیں اربوں ایسے چھتوں کی ضرورت ہے جس سے ہم ایک ماڈل بنا سکیں جو خود کفیل ہو. جان ایبل خود کفیل ہونے کو ایک ایسے سسٹم کے طور پر تصور کرتے ہیں جو شہد کی مکھیاں پالنے والوں کو اس وقت متنبع کر سکے جب ان کے چھتوں میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو, اور اس کے ساتھ وہ تحقیق کاروں کو یہ معلومات فراہم کرے کہ شہد کی مکھیاں کہاں سب سے زیادہ پھل پھول سکتی ہیں, اور پھلتی پھولتی مکھیوں کے معنی ہیں زیادہ خوراک. اس بارے میں ایبل کہتے ہیں,
They could take the data that we've got and understand how they can build a biodiversity ecosystem.
وہ ہمارے پاس موجود ڈیٹا لے کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ماحولیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں جس سے زرگل کی منتقلی بہتر ہو سکے, تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے بلکہ دنیا کے لیے زیادہ خوراک پیدا کر سکیں. جان ایبل ان شہد کی مکھیاں پالنے والوں کو جو اپنے چھتوں کو ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکھیوں کی نگرانی کرنے والے آلات نسبتاً سستے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.org.